بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ پیارے رب نے ماہ مبارک کا ایک روزہ عافیت کے ساتھ مکمل فرمایا. یہ دین کامل ہے, اکمل ہے, مکمل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دنیا میں تشریف لائے جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ گئی تھی. جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا, پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کسی چادر میں لپیٹ دیتے ہیں. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, پانچ چھ دن کا ہوتا ہے, ماں چھٹی کا غسل کرتی ہے, تو بچے کو کوئی لباس پہنایا جاتا ہے. عام طور پر کوئی پورا سوٹ نہیں ہوتا بلکہ جبے جیسا, جی عبایا جیسا لمبا سا لباس پہنا دیتے ہیں. پھر مہینے سوا مہینے ڈیڑھ مہینے کا ہوتا ہے تو چھوٹا سا پاجامہ, چھوٹا سا کرتا, چھوٹی سی ٹوپی, جی اس طرح کا پورا ایک سوٹ اس کو پہناتے ہیں. پھر تھوڑا بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو موزے بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے پچھلے لباس چھوٹے ہوتے رہتے ہیں, آگے کے بنتے رہتے ہیں. ہر دو تین مہینے کے بعد لباس چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرا لباس پہناتے ہیں. پیچھے بچے والے جو چھوٹے ہونے والے لباس ہے اس کو محفوظ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کام لگے گا, پھر کوئی مہمان آئے گا. یہاں تک کہ بچہ 16-17 سال کا بھرپور جوان ہو جاتا ہے, 18-20 سال کا جوان ہوتا ہے, اب اس کے باڈی فگر تقریباً برابر ہو جاتے ہیں. اب اس کا سائز ری سائز بہت کم ہوتا ہے, تقریباً اب جو ہے ایک ہی سائز بن جاتا ہے. تو ٹیلر بھی کہتا ہے کہ جی آپ کو بار بار میری دکان پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کا ناپ پیمائش اپنی پرماننٹ ڈائری میں فلاں صفحے پر لکھ لیا ہے, یہ صفحہ نمبر آپ یاد رکھیں, جب بھی آپ سلوانا چاہیں کسی کے ساتھ بھی کچا کپڑا بھیج دیں اور اس کے کنارے پر یہ نمبر لکھ دیں, آنے والے کے ساتھ نمبر بتا دیں, تو ہم ڈائری کا صفحہ کھولیں گے اور آپ کے باڈی فگر دیکھ کر اس کے مطابق لباس تیار کر دیں گے. ایسے ہی ہے نا, جو ماہر بڑے ٹیلر ہوتے ہیں وہ بار بار پیمائش نہیں کرتے, وہ اپنے فکس ناپ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک بالکل اسی طرح جب انسانیت دنیا میں آئی تھی, انسان دنیا میں آیا تھا اور انسانیت گھٹنوں چل رہی تھی, انسانوں کا بچپنا تھا جی. اس زمانے میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے, انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے اور وہ جہاں ان کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا علم ان کو سکھاتے, وہیں ساتھ ساتھ معاش کس طرح سے ہو, معیشت کس طرح ترقی کرے اس کا علم بھی کوئی نہ کوئی لے کے آتے تھے. چنانچہ کوئی حل کی تعلیم لے کر آیا, کوئی سوئی دھاگے کی تعلیم لے کر آیا, کوئی دل کی بات کاغذ پر لکھنے کے لیے قلم کاغذ کی تعلیم لے کر آیا. ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فن بھی آتا تھا, تو آخرت کی بات بھی ہوتی تھی اور دنیاوی ترقی کی باتیں بھی ہوتی تھیں انبیاء کرام لے کر آتے. اور عجیب بات یہ کہ انسانیت تھوڑی تھی, مسائل ان کے تھوڑے سے تھے, لیکن اس زمانے میں نبی بیک وقت دو دو تین تین ہوتے تھے, باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, بھائی بھی نبی تو دوسرا بھائی بھی نبی, سسر نبی تو داماد بھی نبی. اور جب انسانیت بڑھ گئی, انسانوں کے مسائل کا انبار ہو گیا, اب سرے سے نبوت کے دروازے پہ تالا لگا دیا. اب اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نبی ہوں تو ابلیس ملعون تو ہو سکتا ہے, نبی کبھی نہیں ہو سکتا. نبی تو کیا وہ ولی نہیں ہو سکتا جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرے. اب نبوت کا دروازہ بند. کیوں بند؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زبانی نبوت کے اختتام کا اعلان فرما دیا اور اپنے دین کو کامل و مکمل و اکمل کر دیا, اپنی نعمتوں کو تام کر دیا. اس آیت میں اسی کا اعلان ہے, دین مکمل ہو چکا. اب دین اسلام سکہ رائج الوقت ہے, یہ قیامت کی صبح تک چلنے والا ہے, اس کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا. لہذا اسلام کے احکام کو تبدیل کرنے کے لیے یا اسلام کے احکام کو موڑنے کے لیے, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں تو قیامت تک رہیں گی, لیکن اس میں کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ انا لہ الحافظون, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا جو ضابطہ ہے, اس کی جو اصل اس کے اصول ہیں, اس کی جو پونجی ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو عطا کر کے ہم پر بڑا احسان کیا, بہت بڑا کرم کیا اللہ پاک, بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کوئی ننگے کو جوتے پہنا دے تو ننگا جوتا پہن کے زندگی بھر جی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. ننگے کو کوئی کپڑا پہنا دے تو کپڑا پہننے والا پہنانے والے کا زندگی بھر شکریہ ادا کرتا ہے. بھوکے کو کوئی کھلا دے جی تو کھانے والا کھلانے والے کا زندگی بھر شکریہ ادا کرتا ہے. آڑے وقت میں کسی تنگی کے موقع میں کوئی تھوڑا سا تعاون کر دے تو نواسے کو پوتے کو گود میں لے کر جاتا ہے, دروازے پر سلام کرتا ہے جی, اور بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے دادا لگتے ہیں, یہ تمہارے چچا لگتے ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا کام کیا, دیکھو بیٹا ان کا احسان کا خیال رکھنا. زندگی پر احسان شناسی. لیکن جس رب نے اتنا بڑا کرم اور احسان فرمایا, جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنی کروڑ مخلوق پیدا ہوئی تھی, مچھر پیدا ہوئے, کھٹمل پسو پیدا ہوئے, نال جی کان کھجور اور بچھو پیدا ہوئے, سانپ پیدا ہوئے, نالی کے کیڑے پیدا ہوئے, کتے بلے پیدا ہوئے, خنزیر پیدا ہوئے. اللہ چاہتے تو ہمیں اس طرح کے کسی مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے, لیکن اللہ پاک نے اس میں پیدا نہیں فرمایا, اشرف المخلوق حضرت انسان میں پیدا فرمایا, انسانوں میں پیدا فرمایا. خود آدمی اسی ٹاپک پر غور کرے کہ ہم انسان ہیں تو خود انسان کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں تو اشرف المخلوق ہوں. سب انسانوں کی زبانیں الگ. آپ نے کبھی مختلف ملکوں کے مختلف صوبوں کے پرندوں کی زبان الگ دیکھی؟ ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں کی چڑیا گجراتی بولتی ہیں اور پنجاب کی چڑیا پنجابی بولتی ہیں اور کشمیر کی کشمیری. سب جگہ کی چڑیا ایک زبان بولتی ہیں جی. وہ تو ایک پٹھان صاحب تھے, تو یہ ہو تو برا نہ مانے, یہ ایک بات ہے ذرا تھوڑا سا دل خوش کرنے کے لیے. وہ گئے یو اے ای, وہاں پہنچے اپنے وطن سے, تو وہاں کوئی نیم کا درخت انہوں نے دیکھا. تو وہ روزانہ آ کر اپنا کام کاج کر کے تھکے ہارے آتے واپس, اور نیم کے درخت سے معانفہ کر کے خوب روتے, میرے وطن کا درخت ہے یہ, میرے وطن کا تھا, اس لیے کہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. پھر ایک مرتبہ کتا بھی دکھا تو بہت خوش ہوا, او ہو یہ بھی میرے وطن کا ہے. تو اس نے بھونکنا شروع کیا تو کہا تو بھی پشتو بولتا ہے, پشتو زبان تھی پٹھان صاحب, تو کہا تو بھی پشتو بولتا ہے. تو چونکہ اپنے علاقے میں جو زبان اس نے سنی تھی اسی پہ اس کو قیاس کیا کہ یہ وہی کا ہے, ورنہ جانوروں کی کوئی زبان الگ نہیں ہوتی, سب کی ایک, لیکن انسان سبحان اللہ, ان کا لباس الگ, ان کی زبانیں الگ, ان کے کھانے کے ذائقے الگ, کھانے کی ویرائٹیز الگ جی, نشست و برخاست کے انداز الگ, رہن سہن کے انداز الگ. اس عاجز نے تو اپنے اس پورے ملک میں اور نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کیا, میں نے تو اتنا فرق دیکھا لوگوں کی تہذیب میں, ہر جگہ کے تپیلے الگ, پتیلی الگ, ہر جگہ کی کٹوریاں الگ, چمچی کی اسٹائل الگ جی, اور کھیتی باڑی کے آلات الگ, زمین کھودنے کی کدال اور پھاوڑے الگ, ہر چیز بالکل ڈفرینٹ ڈفرینٹ الگ الگ الگ. سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں میں کیسا تنوع عطا فرمایا, انسانوں کو کیسا تنوع دیا ہے. جبکہ انسان کے علاوہ جتنے اینیمل جتنے جانور ہیں, سب کے کھانے کی اسٹائل ہے, سب کے پینے کی اسٹائل ہے, جینے مرنے کی اسٹائل ہے, اور جی ان کی سب کی لائف اسٹائل ہے, لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا. تو اللہ پاک نے جس دن مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا تھا کروڑوں مخلوق پیدا فرمائی تھی جی, لیکن اللہ پاک نے ہم پہ احسان فرمایا کہ اشرف المخلوق میں جنم دیا, اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنے ہزار بچے, کتنے لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوئے, یورپ میں, امریکہ میں, افریقہ میں, آسٹریلیا میں, ایشیا میں, لیکن اللہ رب العزت نے کسی بچے کو یہودی ماں کی گود دی, کسی کو عیسائی ماں کی گود دی, کسی کو مشرک ماں کی گود دی, کسی کو مجوسی ماں کی گود دی, اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک مومن ماں کی گود عطا فرمائی, اور بن مانگے بن مانگے. اللہ اکبر کر دوستو, یہ اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا کرم اور احسان ہے. ایک میں تمہارے یہاں منع کی پیدائش ہوئی تو ہمیں اسپتال میں جاگنا ہوا, اسی او پی ڈی سے ایک دوسرے بچے کو نکالا گیا, اسی او پی ڈی سے ہمارے منع کو نکالا گیا, اس کو ادھر لے کر گئے, اس کو ادھر لے کر گئے جی, اس کو ماں کی مومن ماں کی گود میں لٹایا گیا, اس کو کافر ماں کی گود میں لٹایا گیا. اس نقطے پہ غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں, اللہ جی اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا, جو کافر ماں کی گود میں اس بچے نے کیا بگاڑا تھا, اس کو کافر ماں کی گود میں لی, اور جو مومن ماں کی گود میں لیتا اس نے کیا سنوارا تھا اللہ کا کہ اس کو یہ ملے. یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں جہاں پر نہیں مار سکتے, قضا و قدر کے وہ فیصلے ہم پر نہیں مار سکتے. اس پر تو جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے, پر ہمیں اللہ پاک نے پیدائشی طور پر مومن بنایا, مومن ماں کی گود عطا فرمائی. اب ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کو ایمان نہ مل سکے, اللہ جی ان کو بھی ایمان دے دیجیے, اللہ ان کو ایمان دے دیجیے, ان کے لیے ہم آپ سے بھیک مانگ لیں, دے دیجیے ہم. تو دوستو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, یہ عظیم نعمت ہے, ہم اس پر شکر ادا کریں. تو اسلام کو اللہ پاک نے ہمارے لیے دین بنا کے قبول فرمایا, اب قیامت کی صبح تک یہی اسلام چلنے والا ہے. اب یہ اسلام ہے کیا؟ ٹوپی پہننے, داڑھی رکھنے کا نام اسلام, گوشت کھانے کا نام اسلام, صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام ہے؟ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے, اسلام ایک مکمل پروگرام ہے, اسلام اس دھرتی پر جینے کا ایک سلیقہ ہے, اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. میں پھر کہتا ہوں, آج کل مجھ پہ کہ یہ ظلم سے سوار ہے کہ میں بار بار اپنی زندگی کا تجزیہ کرتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں, ہم اس دھرتی کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم تو جنت سے آئے ہیں, کچھ دن کے لیے آئے ہیں, 60-70 سال کے ویزا پر ہم آئے ہیں, وزٹ ویزا ہے, سنگل ویزا, سنگل انٹری, دوبارہ ہم آنے والے نہیں. یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں اللہ پاک نے ہمیں کچھ عمل کرنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اس بھول میں بھی مت رہنا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں دن بیٹھک لگانے کے لیے بھیجا ہے, ہر وقت بس مجاہدے کرو, نہیں نہیں, اللہ پاک نے ہمیں سونے کے لقمے دیے کھانے, اللہ پاک نے کیا نعمتیں نہیں دی ہیں, شاہان وقت کو وہ نعمتیں نصیب نہیں جو آج اللہ پاک نے ہم کمزوروں کو دے رکھی. یہ بجلی کے پنکھوں میں, یہ پنکھے, یہ فضا, یہ ہوا, یہ رہنے کی لائف اسٹائل, رہنے کی جی طریقے, یہ بادشاہان وقت کو نہیں ملے. لوگ کہتے ہیں پہلے لوگ بہت اچھے تھے, دیسی گھی کھایا کرتے تھے اور بہت اچھی غذا وہ کھاتے تھے, تو کیا کیا, دیسی گھی کھا کر بیل گاڑا بنایا, اور بکر ہمارے استاد کے آج کے لوگوں نے ڈالڈا گھی کھا کے ریل گاڑا بنایا, تو وہ اچھے تھے, یہ اچھے ہیں, انہوں نے دیسی گھی کھا کے صرف بیل گاڑا بنایا, اور ہم لوگوں نے ڈالڈا گھی کھا کے جی مصنوعی گھی کھا کے ریل گاڑا بنایا, اور انہوں نے دیسی گھی کھا کے صرف کوپر اور تانبا نکالا زمین میں سے, دیگ بنائی اس میں بھی صرف اپنے ہی چاول پکائے اور کھا کے چلے گئے, اور آج کے لوگوں نے ڈالڈا گھی کھایا, اسی کوپر سے کوئل بنائی, اے سی چلائے, پنکھے چلائے, فریج چلائے, کنڈیشن جی اپنی کنڈیشن بنائی. تو ایک سوچنے کا نظریہ, ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اگر اللہ پاک نے ان کو اچھی غذائیں عطا فرمائی تھی اور اچھی صحتیں عطا فرمائی تھی, ان کی زندگی میں مجاہدے بھی کتنے تھے, اور اللہ پاک نے اگر آج کے دور کے اندر ہمیں کمزور غذائیں مل رہی ہیں, ناقص غذائیں مل رہی ہیں, ہمارے نتیجے میں جسم لاغر اور کمزور ہیں, تو اللہ نے نعمتیں کتنی اچھی عطا فرمائی, ہوائی جہاز عطا فرمائے, پانی کے جہاز عطا فرمائے, ریل گاڑیاں عطا فرمائیں, ایئر کنڈیشن کاریں عطا فرمائیں جی, آرام دہ بستر عطا فرمائیں, کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. تو اگر ہم جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں تو اسباب کے اعتبار سے بہت قوی ہیں, وہ جسمانی اعتبار سے بہت قوی تھے تو اسباب کے اعتبار سے بہت کمزور تھے. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام لے کر ہم پر احسان فرمایا, یہ نعمت ہے, یہ عظیم نعمت ہے. تو دین اسلام ہے کیا؟ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ ہے, مکمل ایک ضابطہ ہے. اس میں کچھ اجزاء ہیں, ان تمام کے تمام اجزاء پر عمل کرنا, ان کو سینے سے لگانا, ان پر عمل کرنا, جی ان پر عمل کرنا, یہ اللہ کو پسند ہے. دین اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, دین اسلام صرف لباس تبدیل کرنے, چوغا لفظ تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے. یہ تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک, پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا, اس کا نام دین اسلام. اب اس کے کچھ اجزاء ہیں, ان میں سے موٹی موٹی باتیں سن لیں. ایک ہے عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. یہ پانچ بنیادی شعبے ہیں, بس ان پانچ کو مضبوط کر لے آدمی, جی پانچ کو مضبوط کر لے تو گڈ مسلم بنے گا, بہترین مسلمان, بہترین مسلمان. ہمارے عقائد بالکل درست ہوں, اللہ کو ایک مانے, اللہ کو ایک, کوئی شرک نہیں, ذرہ برابر اس میں کوئی شرک نہیں, اللہ کو ایک مانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے, سارے انبیاء کرام پر ایمان لائے, جی فرشتوں پر ایمان لائے, اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لائے, تو عقیدے کے اعتبار سے مضبوط بنے. آج امت عقیدے کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. آج تعویذ کو مؤثر سمجھا, قرآن پاک کو مؤثر نہ سمجھا, قرآن پاک کو برکت والا نہ سمجھا, تعویذ کو برکت والا سمجھا. یہ عقیدے کا بگاڑنے کا اور کیا ہے؟ آج جناتوں سے ہونے کا یقین ہے, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں. عاملین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی, اور مشہور ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے اس کی جناتوں کی فوج ہے, جناتوں کی فوج ہے, رکھو فوج, قیامت کے دن پتہ چلے گا. وقت کا نبی, اس نے شیطان کو پکڑا, جنات کو پکڑا, اس نے تو یہ کر کے چھوڑ دیا کہ تو میرے بھائی, یہ تو میرے بھائی کا حصہ تھا, یہ تو میرے بھائی کی شان تھی. جی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی, انہوں نے جناتوں پر حکومت کی, کہ اگر ان کے حکومت کا مجھے خیال نہ تھا تو اس کے پکڑے رکھتا, یہاں تک کہ مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. وقت کے نبی نے تو چھوڑ دیا پکڑ کر, جی اور ہم ہیں کہ ان سے کام لے رہے ہیں. اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ تو قیامت کے دن پتہ چلے. اس لیے میرے بھائیو, جناتوں سے ہونے کا یقین ہے, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں. تو جنات کو مؤثر سمجھا, اس کا مطلب یہ کہ وہ بگڑی بنا دیتا ہے. عامل کے پاس جاؤ, وہ تعویذ دیں گے, اپنے جناتوں سے ہمارے بگڑے کام بنا دیں گے. جو فائلیں ہماری عدالتوں میں پڑی ہوئی ہیں وہ نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے کر دیں گے. قتل کا مقدمہ ہے, سزا ہونے والی ہے, وہ فائل پیچھے دھکلوا دیں گے, جنات سے یہ کام کروا لیں گے. کتنا لچر ہمارا ایمان ہو چکا ہے, جناتوں سے ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں. شیطان سے ڈرتے ہیں, جنات سے ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف نہیں کھاتے. تعویذوں سے ہونے کا یقین ہے اور قرآن پاک پڑھ کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین نہیں ہے. ڈر کا حال یہ ہے کہ پردہ رات کو ہل جائے تو سمجھتے ہیں جنات ہے, کوئی مخلوق ہے جو چھیڑ دی, نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں. یہ ہمارے عقیدے کمزور ہونے کی علامت ہے, یہ ہمارا جو ہے باطن کمزور ہونے کی نشانی ہے. لہذا ہم عقیدوں کو سیکھیں, مضبوط کریں. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو, جنات کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, شیطان کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, جی ان عقیدوں کو مضبوط کریں. یہ مکاتب کی تعلیم میں یہی تو سکھایا جاتا ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بچپن میں رٹائے گئے تھے, کاش کہ ان رٹے ہوئے الفاظ کو کسی سے جا کے سمجھتے کہ ہم اس پر اور اچھی طرح سے ایمان کو کیسے کریں, ذرا اس کو سمجھا دیجیے. دوسرا شعبہ ہے عبادات کا. عبادات کے اعتبار سے ہم اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں, لے دے کر کچھ نماز پڑھتے ہیں, باقی عبادات میں اور بھی کچھ شعبے ہیں. صرف نماز میں دیکھیں, پانچ وقت کی نماز تو ہے, لیکن نمازیں کچھ اور بھی ہیں. صلاۃ کسوف ہے, خسوف ہے, چاند گرہن کی نماز ہے, سورج گرہن کی نماز ہے, جی اسی طرح سے صلاۃ الحاجت ہے, عیدین کی نماز ہے, عیدین کی نماز ہے, جنازے کی نماز ہے. یہ جتنے صلاح کے باب میں آتی ہے سب, لیکن زندگی میں ماں باپ کی نماز زندگی میں صرف ایک بار پڑھنی ہے. اپنے سگے ماں باپ کی نماز زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے, وہ بھی ہمیں یاد نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے اس خطے گجرات کے اندر تو الحمدللہ مکاتب کی تعلیم مضبوط ہے, تو جتنے پیچھے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں 90% 99% نماز جانے میں ہوتے ہیں, لیکن ایسے علاقوں میں جانا ہوا, ہم نے نماز پڑھائی, باہر نکلے میں نے کہا اتنے سارے لوگ ٹوپی پہن کے بیٹھے انہوں نے کیوں نہیں پڑھی, تو کہ ان کو آتی نہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ ان کو نماز آتی نہیں اس لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے. تو جنازے کی نماز میں, عیدین کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, وہ بھی آدمی نیت باندھ لیتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں, ہاتھ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے, اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے, دونوں غلط کر رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں. تو عبادات کے اعتبار سے بھی ہم بالکل کمزور, نماز ہماری ٹھیک نہیں جی, زکوٰۃ کے مسائل ہمیں پورے پورے معلوم نہیں, صدقات کے مسائل ہمیں پورے پورے معلوم نہیں, حج ہم سیکھے ہوئے نہیں ہیں, حج ایک عبادت ہے, زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے, بس پیسوں کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر حج کرنے چلے جاتے ہیں, سیکھ کر نہیں جاتے, سیکھ کر نہیں جاتے, دیکھا دیکھی کرتے, حالانکہ وہ ایسا پرائم, وہ ایسی پرائم عبادت ہے, اگر اس کو سیکھ کے جاتے تو زندگی بدلنے کے فیصلے ہو جاتے. اور عجیب بات ہے, ایک مرتبہ دیکھا دیکھی کیا, بغیر سیکھ کے کیا, دوسرے سال گئے تو معلم بن کر گئے, دوسرے سب کو گیا میں بتاؤں گا تم کیا کرنا ہے. ہائے ہائے میرے بھائیوں, ہم دین کے جتنے شعبے ہیں ان کو سمجھیں, ان کو یاد کریں کہ ایک شعبہ عقائد کا ہے, ایک عبادات کا ہے, ایک معاملات کا ہے, ایک معاشرت کا ہے, ایک اخلاق کا ہے, ان شعبوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کن کن چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیا ہم صرف کسی ایک شعبے سے متعلق ہیں, نہیں نہیں, پانچوں پانچ شعبے سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے, پانچوں پانچ شعبے سے. عقائد اگر ہمارے ٹھیک نہ ہو تو بخشش نہیں ہو سکتی, نجات ممکن نہیں ہے. اگر ہم شرک کے قائل ہوں گے, عقیدہ شرکیہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ مشرق کی مغفرت نہیں کریں گے. عبادات اگر سیکھے ہوئے نہیں ہوں گے تو جو کچھ کیا سب گڑبڑ, سب کا سب گڑبڑ. معاملات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو حلال کو حرام کر بیٹھیں گے, حرام کو حلال کر بیٹھیں گے. معاشرت اگر اچھی نہیں ہوگی تو ہم دوسروں سے پریشان ہوں گے, دوسرے ہم سے پریشان ہوں گے. آج جو مسلمانوں کو تانے دیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے بنیاد پرست ہیں, یہ قدامت پسند ہیں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں. داڑھی ہم ضرور رکھتے ہیں, لیکن داڑھی رکھنے کے آداب کیا ہیں, یہ داڑھی ہماری مذاق بن رہی ہے, داڑھی ہماری مذاق بن رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری داڑھی کا مذاق کرتے ہیں, کہ مذاق داڑھی کا نہیں کرتے, آپ کی ادا کا کرتے ہیں, آپ نے جس ادا سے داڑھی کو پالا ہے, نہ کبھی کنگا کر رہے ہیں, نہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں, نہ اس کا سلیقہ ہے, نہ طریقہ ہے. اسلام نے باوا گیری نہیں سکھائی. ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نام تو ہم نہیں لیں گے, ہرگز نہیں لیں گے, ہم عصا کی سنت پر عمل کرتے ہیں, محبوب کی ایک سنت ہے, انبیاء کرام کی سنت ہے, تو ان کو لگا کہ بھائی ان کو عصا بہت پسند ہے, تو وہ عصا بنا کے لائے, عصا لائے اتنا موٹا, اتنا موٹا. میں نے کہا مجھے کوئی باوا گیری کرنی ہے اسے لے کر, کیا ہے یہ؟ تو خیر انہوں نے کہا کہ اچھا اب کے دوسرا اچھا لے کر آؤں گا. پھر وہ لے کر آئے ایس ایس اسٹیل کا, ایس ایس اسٹیل کا. میں بہت ناراض ہوا, میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ایسا لانے کے لیے, نہیں ضرورت ہے مجھے اس کی. پھر لائے لوہے کا اور اس کے اوپر ووڈن پالش کر کے جیسے لکڑی کا ہوتا ہے. پھر کچھ غصہ کیا, خیر اب وہ لاتے رہے, وہ بھی استقامت کے پیکر تھے, ورنہ آدمی ناراض ہو کے منہ بنا کسی بات ہے کہ ہم تو خدمت کر رہے ہیں, ان کو نخرے سوجیں. استقامت والا لڑکا ہے ماشاء اللہ, اللہ بہت اچھا رکھے, بہت پیارا لے. آج کے جو ہم استعمال کر رہے ہیں انہیں کا لایا ہوا. تو ان کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو آپ عصا لے کر آئے ہو, اب عصا اتنا موٹا لے کر آئے, اس میں الگ الگ ڈیزائن اور پہل بنا کر لائے, اب میں لے کے چلوں, تو یہ تو مذاق ہے, یہ تو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مذاق ہے, اور مذاق ہمارا عمل جو ہے اس کی مذاق کروا رہا ہے. یہ بہت سے پگڑی باندھے, پگڑی ایسی اڑول جھلول باندھے کے دیکھ کے بابا جی معلوم ہو, تو یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آڑ میں ہم نے اپنا بھی ہیولا بنا لیا, اپنا بھی مذاق کروا لیا, دین کا بھی مذاق کروا لیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہر سنت وہ ہے جو لائق تحسین ہے, اس کو قبول کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اگر ہمارے عمل سے اس سنت کی مذاق ہوگی تو لوگ سنت سے اجتناب کریں گے, سنت سے وحشت کریں گے, اور ہمارے عمل کی وجہ سے سنت کی توہین ہوئی. تو ہمیشہ کوشش اس بات کی کریں, پیارے اللہ میرے وجود کو ایسا بنائیے جی میرے عمل کو ایسا بنائیے کہ میرا عمل خاموش میسج بن جائے, خاموش دعوت بن جائے, میرا عمل لوگوں کے لیے دعوت بن جائے اور مستجاب دعوت بنے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں, قبول کریں. ایک مرتبہ یہ عزیز بہار کے سفر پہ جا رہا تھا دہلی سے, ہمارے ساتھ میں کچھ غیر ملکی دوسرے طلبہ بھی تھے. ایک لمبا سفر چل رہا تھا, اس کا اختتام بہار ہوتے ہوئے واپس ہونا تھا گجرات. تو ہم نے سفر میں اہتمام کیا, دسترخوان استعمال کیا اور جو کچھ بھی ویسٹیج ہوتا اس کو ایک خاص پنی میں جمع کیا, دسترخوان اٹھایا تھا. تو تقریباً 24 گھنٹے کا راستہ تھا, تو اس میں ہمارے جو پڑوسی تھے وہ بھی سب دیکھتے رہے. اس پہ ہم چلنے لگے تو ہم نے سب سے ہینڈ شیک کیا, ملاقات کی اور خندہ پیشانی سے جب رخصت ہوئے تو آج ہم نے کوئی مسلمان دیکھا. میں کہا اپنی لائف میں پہلی مرتبہ ہم نے کوئی مسلمان دیکھا, ورنہ عام طور پر دیکھا بہت گندے ہوتے ہیں. خود ہمارے سامنے کا معاف کرنا کہ بہت مسلمان گندے ہوتے ہیں, سب سیٹ خراب کر کے جاتے ہیں, بچے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں, کپڑے خراب کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو آج ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کروا دیا. میں نے پرسوں سنایا تھا آپ کے سامنے, پرسوں سارے لوگ نہیں تھے, تربیت کی بات اس لیے پھر سناتا ہوں. کسی جگہ پڑھا یورپ کے اندر ایک عیسائی نے کسی مسلمان کو ہائر کیا, گھر کے اندر کچھ انٹیریئر کا کام کروانا تھا لکڑی کا, کسی کارپینٹر کو ہائر کیا. اس کو کہا کہ دیکھو اس مہینے کے آخر تک, آخری تاریخ تک کام مکمل کر دو, اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو, کوئی تاریخ بتائی, اس کو میری بیٹی کا فنکشن ہے, شادی ہے. تو ٹھیک ہے, معاملہ ڈن ہو گیا. اب مہینے کی تاریخ اختتامی آنے والی ہے, ابھی آدھا بھی کام پورا نہیں ہوا. انگریز نے سوچا جب ابھی تک آدھا نہیں ہوا, اب تو آگے جو دن بچے ہیں وہ تھوڑے بچے ہیں, اس میں آدھا کیا پورا ہوگا. اس نے ذہن بنا لیا کہ شادی تو اس گھر میں ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی قیمت پر. چنانچہ اس نے کسی رشتے دار کا گھر خالی کرایا اور سارا فنکشن ادھر رکھا. اس آدمی نے, اللہ کے بندے نے, جو تاریخ دی تھی وہ بھی کراس کر دی اور شادی کی تاریخ بھی کراس کر دی, اور بعد میں وہ کام پورا کر کے دیا. پیمنٹ لینے کے لیے آیا تو اس نے سوچا اب اس کو مزہ چکھاتا ہوں. تو اس نے بھی آج کل کرنا شروع کیا. 10-15 دن ایسے بیت گئے, تو اس نے سوچا یار یہ تو پیمنٹ ہی نہیں دے رہا. تو یہ گیا راہب کے پاس, ان کے عالم کے پاس, اور کہا آپ کا مرید, آپ کا چیلا مجھے پریشان کر رہا ہے, کام میں نے پورا کر دیا اور مجھے پیمنٹ نہیں دے رہا. اچھا, تو اس نے ایک خط لکھا, روکا لکھا, ایک بند لفافے میں اس کو رکھا اور کہا اس کو لے کے جاؤ وہ دے دے گا. یہ روکا لے کر گیا, جیسے اس نے اس کو پڑھا, پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً روکا وہاں رکھا کہ ٹھیک ہے میں ابھی لے کے آتا ہوں, بیٹھ. اندر گیا, اس نے سوچا کہ اب تک میں آیا تو چہرہ دیکھتے کے ساتھ ہی مجھے کہتا آج نہیں کل, پر آج تو بٹھایا اور خط پڑھ کے کہہ رہا ابھی لا کے دیتا ہوں. تو آخر اس میں لکھا کیا, جلدی سے اس نے لفافہ نکالا, اس میں پڑھا جو عبارت تھی وہ خون کے آنسو رلا دینے والی. اس میں لکھا تھا کہ شرم کر تو حضرت عیسیٰ کا امتی ہے, شرم کر تو حضرت عیسیٰ کا امتی ہے, تجھے کب سے ان محمدیوں کی طرح جھوٹے وعدے کرنے کی عادت پڑ گئی. ایک مسلمان نے محبوب کو تانا دلوا دیا. یہ حال دوستو ہمارا ہے, بائک چلاتے ہیں نوجوان بچے, اس انداز سے چلاتے ہیں کہ ان کو تو نہیں جانتے کس کی اولاد ہیں, کس کے بیٹے ہیں, یہ کون ہے, لیکن اس کی ٹوپی, اس کی حیات قضائی کو دیکھ کر ضرور جانتا ہے کس کا امتی ہے اور یہ کون سے مذہب کا پالنے والا ہے. جی تو وہ پیچھے سے گالی مذہب کو دیتے ہیں. تو ہم اپنے عمل سے اسلام کا نام روشن تو کیا کرتے ہیں اور بدنام کروا رہے ہیں. تو ہم کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے, تو ہم اسلام کے شعبوں کو سیکھیں, ہم عقائد کو سیکھیں, ہم عبادات کو سیکھیں. عبادات میں سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے نماز کا, نماز کا واسطہ پڑتا ہے. دوسری عبادتیں ایسی ہیں سال میں ایک مرتبہ, سال میں زندگی میں ایک مرتبہ, اس کا واسطہ کبھی کبھی پڑتا ہے, لیکن نماز کا واسطہ روزانہ پڑتا ہے, دن میں 5 دفعہ پڑتا ہے. تو نماز کو سیکھیں. جب ہر چیز ہم سیکھ کے کرتے ہیں تو نماز سیکھ کے کیوں نہیں پڑھیں؟ بھائی اسکوٹر چلانا سیکھتے ہیں تو پہلے کسی سیکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں. جی فور ویل چلانا چاہتے ہیں تو پہلے سیکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں. بجلی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیکھتے ہیں پھر ہاتھ ڈالتے ہیں. ورنہ بجلی کی غلطی, یہ پہلی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتی, پہلی غلطی میں بھی ہلاک کر دیتی. جوتا بنانے والا جوتا بنانا پہلے سیکھتا ہے پھر جوتا بنانا شروع کرتا ہے. تو کیا ہم نے نماز کو جوتے کے برابر بھی درجہ نہیں دیا کہ ہم اس کو سیکھ لیتے؟ ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہم کیوں دیکھا دیکھی کر رہے ہیں؟ ہر چیز سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھ کے کرتے ہیں، نماز دیکھا دیکھی کرتے ہیں، نہیں سیکھنا چاہیے۔ لہذا الحمدللہ ظہر کی نماز کے بعد یہاں ایک سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے جی، اس میں حضوری قلب کے ساتھ عمل کی نیت سے حضوری کے ساتھ بیٹھا کریں، اور جو چیز بتائیں جس رکن سے متعلق اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، انشاءاللہ زندگی میں نماز بڑی اچھی ہو جائے گی۔ معاملات کا دین سیکھیں، خرید و فروخت میں اسلام کے کچھ ٹرم ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھیں۔ کچھ چیزیں اسلام کے اندر مال ہیں، کچھ مال نہیں ہیں، لیکن مال کی شکل میں ان کی بے و شرا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے یہاں بھینسا ہے اور دوسرے کے یہاں بھینسے ہیں۔ اب بھینسوں کو ضرورت پڑتی ہے بھینسے کی کبھی اولاد حاصل کرنے کے لیے، بھینس والے کو بھینس کی اولاد حاصل کرنے کے لیے کبھی بھینسے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہر ایک آدمی کے یہاں بھینسا ہوتا نہیں۔ اب وہ بھینسے والے کے یہاں لے کے جاتے ہیں جی، اب ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے اجتماع کے بعد جب بھینس کو لے کے جاتے ہیں تو بھینسے والا پیسے مانگتا ہے۔ شریعت نے اس کو مال ہی قرار نہیں دیا، جانور کا جو یہ معاملہ ہوا، جانور کا جو ہے اتفاق اور محبت کا معاملہ ہوا، شریعت نے اس کو کوئی مال قرار نہیں دیا، لہذا اس پر کوئی عذر نہیں لے سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بھینسے کو پالتا ہے، اس کو جو چارہ دیتا ہے، اس کو جو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوائی کھلاتا ہے، تو پھر یہ تو کنگال ہو جائے گا۔ یہ اگر پیسے نہیں لے گا تو کہا بھائی دیکھو معاملہ ٹھیک کرو، نیتوں کو ٹھیک کرو، یہ جو کام ہوا یہ تو کوئی مال نہیں ہے، شریعت کی نظر میں جو ہے اس کی کوئی بے و شرا نہیں ہو سکتا، تو پھر اب کیا کریں؟ کہا آپ کے یہاں جو بھینس کو لا کے رکھا جاتا ہے، آپ یہ کہو کہ میں اس کا 500 روپے 600 روپے 1000 روپے کرایہ لوں گا۔ یہ جو آپ کی بھینس ہمارے یہاں کے کھڑی ہوگی نا، ہماری پارکنگ میں آ کے پارک ہوگی آپ کی بھینس، میں اس کا 1000 روپیہ کرایہ لوں گا۔ تو اب آپ کا پیسے لینا جائز ہوا، اب آپ کا پیسہ لینا جائز ہوا۔ تو اسلام نے کتنے پیارے اصول بتائے ہیں، کیسے ضابطے بتائے ہیں۔ تو ہم معاملات کو سیکھیں، کئی مرتبہ معاملات نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم حلال کو حرام کر بیٹھتے ہیں، حرام کو حلال کر بیٹھتے ہیں، معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مفتیان کرام سے، علماء کرام کے صحبت میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، پھر دیکھیے زندگی میں کیا لطف آئے گا۔ معاشرت آپس میں رہن سہن، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنے دروازے پر گاڑی اس طرح سے پارک کریں کہ دوسرا آدمی آسانی کے ساتھ گاڑی پارک کر سکے جی، یہ بھی معاشرت میں داخل ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کے، ہم اگر اوپر رہ رہے ہیں ہمارا پڑوسی نیچے رہ رہے ہیں، جیسے بلڈنگوں میں رہتے ہیں شہروں میں، تو ہم بے وقت ایسا اچھل کود کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے نیچے والوں کی نیند خراب ہو جائے۔ نیچے والا جلدی سوتا ہے، صبح کو جلدی اٹھ کر اپنے جاب پر شاپ پر جاتا ہے، اگر اس کو نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کا کام خراب ہوگا، آپ کی وجہ سے وہ ایذا میں مبتلا ہوگا، اور ایذا تو حرام ہے۔ کوٹنے پیٹنے کا کوئی کام کرنا ہے تو دن ڈے ٹائم میں آپ کر لیں، رات کو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی معاشرت میں داخل ہے، ہماری ذات سے کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح کئی مرتبہ مکان بناتے ہیں تو ہم اینٹ ریتی کپچی اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ پورے محلے پورے بستی والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کرتے ہیں، شامیانہ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ پورا کا پورا محلہ بلاک کر دیتے ہیں، اور شام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، کہتے ہیں دوسرے راستے سے جاؤ، دوسرے راستے میں وہاں بھی کوئی شادی ہے، اس نے بھی لگا رکھا ہے۔ کئی مرتبہ خود اس بستی میں، ہم اپنی اس پیاری بستی میں نہ جانے کتنی دقتوں کے ساتھ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، جدھر دیکھو شامیانے لگے ہوئے۔ اسلام نے اس کے بارے میں ضابطہ بتایا، آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اب اس کی تفصیل کرتے رہیں کہ کون کون سی چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے، جس سے تکلیف پہنچے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس چیز سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو وہ کام نہ کرو۔ تو ہماری معاشرت خراب ہو چکی ہے دوست، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرت کو سیکھیں، اور یہ چیزیں علماء کرام کے پاس جانے سے پتہ چلتی ہیں، بزرگان دین کے پاس جانے سے پتہ چلتی ہیں۔ انسان کے جسم کو جن چیزوں سے راحت پہنچتی ہے، وہ علم، وہ نالج کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور جس سے انسان کی روح کو، انسان کے باطن کو نفع پہنچتا ہے، وہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد دینیہ، ان خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے، جن چیزوں سے انسان کے باطن کو راحت پہنچتی ہے۔ یہ معاشرت یہ کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی جی، یہ دینداروں کی صحبت میں سیکھی جاتی ہے. تو معاشرت کہاں کہاں لاگو ہوتی ہے, کس کس طرح لاگو ہوتی ہے, ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں. جب ہم انسانوں کو راحت پہنچائیں گے تو ہماری ذات سے جانور بھی امن پائیں گے, سکون پائیں گے. حضرت والا شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدرسے کے اندر پڑھانے جا رہے تھے اپنے ادارے میں, اور ساتھ میں خادم تھے حضرت والا تنویر احمد خان صاحب ساتھ میں تھے, ہاتھ میں بغل میں کتابیں تھیں, خادم ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو ایک دم سے کھٹک کر کھڑے ہو گئے چپ چاپ. خادم تعجب سے دیکھنے لگے تو حضرت نے اشارہ کیا, یعنی مرغی ہے پانی پی رہی ہے, اگر ہم اپنی رفتار بدستور باقی رکھیں گے چلتے رہیں گے تو ٹھٹک کے چلی جائے گی, پیاس ادھوری رہ جائے گی, اس کو پی لینے دو. جب پانی پی کر ہٹ گئی اب آگے بڑھے. جو جانوروں کا اتنا خیال کرتے ہیں کیا وہ انسانوں کا خیال نہیں کریں گے؟ واقعی ہمارے اکابر مشائخ نے کیا مثالیں قائم کر کے جی ہمارے لیے ایک راہ عمل بنا دی. ایک بزرگ تھے دیوبند کے اندر, رات کو وہ ایک محلے سے گزرتے تھے. عجیب بات یہ کہ جب اس محلے سے گزرتے وہاں چپل ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے. کسی شاگرد نے ان کو دیکھ لیا, اس کو تجسس کیا کہ چپل کیوں اتاری اس محلے میں. تو حضرت سے پوچھا, حضرت آپ رات کو جب درس دے کر جا رہے تھے تو آپ نے محلے میں چپل کیوں اتار لی؟ عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ اس محلے کے اندر ایک خاتون رہتی ہے جو بد کردار ہے, ویشیا ہے, بد کردار ہے. تو رات کے وقت وہ انتظار کرتی ہے گاہکوں کا کہ میرے یہاں کوئی گاہک آئے. اب اگر میں ادھر سے جاؤں گا اور میری چپلوں کی آہٹ وہ سنے گی تو امید باندھ کے بیٹھے گی کہ کوئی آیا ہے, اور حال یہ ہے کہ میرا اس سے کیا واسطہ, میرا اس سے کیا واسطہ. لہذا جب گزر جاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ ہائے کوئی آیا تھا لیکن نہیں آیا, تو میں نہیں چاہتا میرے عمل سے اس کو تکلیف پہنچے, اس لیے میں چپل اٹھا لیتا ہوں تاکہ اس کو آہٹ ہی نہ محسوس ہو کہ کون آ رہا ہے, اس کو آس ہی نہ لگے اور اس کی آس ہی نہ ٹوٹنے پائے, اس کو تکلیف نہ ہونے پائے, لہذا میں چپل اٹھا لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے ہمارے آبا اجداد, یہ ہے ہمارے دین کے دائی, یہ ہیں دین کے شیدائی. انہوں نے دین پر عمل کیا تھا, انہوں نے دین کو بچھایا تھا, انہوں نے دین کو اوڑھا تھا, انہوں نے دین کو اوڑھنا بچھونا بنا کر پوری زندگی دین پر عمل کر کے انہوں نے ہمیں ایک بہترین اسوہ اور قدوہ نمونہ دیا ہے. میرے بھائیو, آج کل ہم نے صرف چند اوقات کی نماز پڑھنا, سفید لباس پہننا, ٹوپی پہننا, داڑھی رکھ لینا, جی چند چیزوں کا نام اسلام سمجھائیں, باقی ہر شعبے کے اندر ہم صفر ہیں, ہر شعبے کے اندر ہم صفر ہیں. ہم عملی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں, اور علمی اعتبار, جب علم نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہو, ہم سیکھ ہی نہیں رہے, ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہی نہیں. جن جن علاقوں کے اندر بڑے بڑے مدارس و ادارے ہیں, جی علم و معرفت کی گنگ و جمن جہاں بہری ہے, اس بستی والوں کو یہ توفیق نہیں ہے یا دو چار گھنٹے روزانہ اگر ہم کسی درس حدیث میں جا کے بیٹھ جائیں تو دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے زندگی کا سودا کر رکھا ہے. جی بچپن سے آئے تھے, بوڑھے ہو گئے, ہماری بستی میں رہتے رہتے, پڑھاتے پڑھاتے ہم بھی تو دیکھیں پڑھاتے کیا ہیں. جی اور ہم پوچھیں جی کون سے سبق میں, کس گھنٹے میں, کون سے سبق میں جا کے ہمیں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں, لیکن نہیں, کسی کو توفیق نہیں ہوتی. ہم بھی ایک ادارے میں 10 سال پڑھے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بستی کا آدمی آ کر کسی درس میں بیٹھا ہو. اتنا جمود تو جن بچیوں کے اندر سرے سے مدرسے نہیں ہیں, جہاں مکتب نہیں ہے, جہاں دین سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ جہاں علم و معرفت کے قلعے بنے ہوئے ہیں, جہاں دین کے قلعے بنے ہوئے ہیں, وہاں کے لوگوں کو جب فرصت نہیں دین سیکھنے کی تو جہاں انتظام نہیں وہ کیا سیکھتے ہوں گے؟ لہذا پھر گھوم پھر کے یہی بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے دین سمجھا ہے صرف نماز کو, دین سمجھا ہے صرف نماز کو. اس لیے اگر کوئی شخص یوں کہے اللہ بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت پر کھڑا کر دے, تو ہم ہدایت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں پوری امت نماز پر کھڑی ہو جائے. نماز ہی کو ہم نے ہدایت سمجھا, نماز بھی ہدایت ہے لیکن نماز ہدایت کا ایک جز ہے اور جو عظیم جز ہے, لیکن ہدایت صرف نماز ہی منحصر نہیں ہے. ایک ایک قدم پر اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. ہم چلیں تو کیسے چلیں, ہم بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں, ہم سفر کریں تو کیسے کریں, ہم حضر میں ہوں تو کیسے رہیں, ہم بیوی بچوں کے ساتھ رہیں تو کیسے رہیں, ہم رشتے داریوں میں جائیں تو کیسے جائیں, جی صلہ رحمی کریں تو کس طرح سے کریں, ہم نکاح کریں تو کس طرح کریں. نکاح کے بعد ہم اگر بیڈ ریلیشن ہیں, تعلقات استوار نہیں ہیں, سمجھ سمجھ کے تھک گیا, سمجھا سمجھا کے تھک گئے, اور درمیان میں لوگوں کو مڈل بنا بنا کے بھی تھک گئے, رشتہ نہیں بننا ہے, تو اب فضل مباحت پر عمل کرنا ہے. جو چیز حلال ہے اور اللہ کو بہت ناپسند ہے, اب مجبوراً اس پر عمل کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ نے وہ آپشن رکھا ہے. اب اس پر کیسے عمل کرنا ہے نہیں ہمیں پتا دوستو. جب نہیں پتا تو جو چاہے جس طرح سے چاہے ویسے کر رہے ہیں, اور آج اسلام آج عدالتوں میں مذاق بنا ہوا ہے. جس اسلام کے ضابطے اور قانون بنے ہیں آسمانوں میں, نازل ہوئے نبیوں کے دلوں پر اور نافذ ہوئے صحابہ کرام کے جسموں پر, اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, کیا آج کی عدالتیں ان کا فیصلہ کر پائیں گی؟ جو لوگ اسلام کے احکام کو نہ سمجھے اور اسلام کو قبول نہ کر سکے, وہ اسلام کے احکام کو کیا سمجھ سکے؟ میرے بھائیو, بہت درد کے ساتھ یہ عاجز آپ کے سامنے کہہ رہا ہے, ہم جو ہے صرف نماز روزہ اتنا ہی کہ نہ رہیں, اسلام کے جتنے شعبے ہم تمام کو سیکھیں, تمام کو سمجھیں, علماء سے دوستی کریں, ان سے معلوم کریں, یہ پانچ شعبے جو اسلام کے بنیادی ہیں ان کے بارے میں کچھ جنرل نالج ہمیں دے دو نا, ہم پہلے اس کو سمجھیں گے, پھر اس کے بعد آگے دھیرے دھیرے ہم بڑھیں گے. تو یاد رکھیں, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, ان تمام کو ہمیں سمجھنا ہے, اور اچھی طرح سے سمجھنا ہے. جس طرح سے کوئی گاڑی بنانے والا, گاڑی سیکھنے والا صرف ٹائر اور پنچر ہی نہیں سیکھتا, اس کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. جی, اس طرح ہم دین کے کسی ایک شعبے پہ عمل کر کے بس ایسی فارغ میں بیٹھ جائیں, ہم دین کے مکمل جتنے شعبے ہیں تمام کو سمجھیں. اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق ہے انسان کے باطن کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. مثلا بیٹھے بٹھائے کسی سے نفرت کرنا, بیٹھے بٹھائے کسی پہ غصہ کرنا, بیٹھے بٹھائے کسی سے حسد کرنا, بیٹھے بٹھائے کسی سے کینہ اپنے دل میں پالنا, یہ ترم ہیں, اصطلاحات ہیں. حسد, کینہ, بغض, عداوت, یہ سب اندر کے کیل کانٹے ہیں. حسد مثلا کسی آدمی کو کوئی اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی, آپ کے پڑوسی ہیں, وہ کار لے آئے. اچھا, کار لے آیا تو کل تک موٹر سائیکل تھی وہی ہضم نہیں ہو رہی تھی, اب کار پہ کتنا دکھے گا, کار لانے میں پیٹ کتنا دکھے, اس کو کیوں ملی؟ اب کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس میں آگ لگ جائے, کسی طرح سے پنچر پڑ جائے, اور کئی مطلب عملی کوشش بھی کرتا ہے, کیل بچھا دیتا ہے, کانٹے ڈال دیتا ہے, پھوٹا ہوا کانچ کا برتن ٹائر کے نیچے ڈال دیتا ہے کہ ٹائر پھٹے تو اچھا. یہ حسد ہے, حسد. اس میں آدمی زوال نعمت, نعمت کا زوال چاہتا ہے. دوسرے آدمی کو کوئی نعمت ملی, ایک تو اس کو برا سمجھتا ہے, اور برائی کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ملے اس کو. یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ حسد ہے. کیا مطلب؟ یہ دی کس نے اللہ, یہ اس کو پرویز دی کس نے, یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو یہ اس سے ناراض نہیں, اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. یہ بندہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے, اس کی تو دشمنی اللہ سے ہے گویا, کہ اس کو دی کیوں؟ اللہ میاں کو کوئی سمجھ نہیں پڑتی, نعوذ باللہ. کسی کو بھی دیتے ہیں, کیا ضرورت ہے دینے کی؟ تمہیں ملے؟ نہیں, ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ملے یا نہ ملے, لیکن اس کے پاس تو ہونی نہیں چاہیے. یہ حسد ہے, اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی, بغض, عداوت, دشمنی, کینہ, یہ سارے کے سارے باطن کے کیل کاٹے ہیں. جب انسان کا دل صاف ہو جائے, جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے ان باطنی کیل کاٹوں سے, جی, تو یہ اندر کے اخلاق اس کے بنتے ہیں, اندر کے اخلاق بنتے ہیں. جب اندر کے اخلاق بنتے ہیں تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے, دنیا اس کے ارد گرد جمع ہوتی ہے. انسان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ انسانوں سے محبت کرتے ہیں. جس طرح سے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, آدمی پھل استعمال کرتا ہے, اس کو چکھ کے پہچانتا ہے یہ درخت کتنا قیمتی ہے, یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے. تو درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے اندر توازن ہو, ہمارے اندر شکر کا جذبہ ہو, ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو, ہمارے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہو, جی, ہمارے اندر کسی کے کام آنے کی, جی, کام آنے کی نیت ہو, ہم کسی کی غمی اور خوشی میں شریک ہونے والے بنے, خوشی میں شریک نہ ہو سکے نہ صحیح, لیکن غمی میں ضرور شریک ہوں, دکھ میں ضرور شریک ہوں, جی, یہ انسان کے اخلاق کہلاتے ہیں. آج اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے دوسرا آدمی تکلیف میں, آئے دن اخباروں میں آتا ہے کہ بھرے بازار کے اندر جی تین آدمیوں نے کسی کو مل کر جو ہے پیٹ دیا اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. آتا ہے نا اخباروں میں کہ بھرے مجمع میں اس کی ہتیا کر دی, اس کو ختم کر دیا اور سارا مجمع ایسے دیکھ رہا تھا. کیا تین آدمی اتنے بہادر تھے کہ 100 آدمی پہ بھی بھاری ہو گئے, 100 آدمی مل کر ان تین کو قابو میں نہ کر سکے؟ یہ اصل میں کیا ہے, یہ اندر کی کمزوری ہے. گناہ کر کر کے, نیٹ چلا چلا کر, فلمیں دیکھ دیکھ کر اندر جو ہے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. تو انسانیت تو ایک بہادری کا نام ہے, انسانیت تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے, انسانیت تو ایک بہت بڑی قوت اور طاقت کا نام ہے. لیکن جب ہم گناہ کر کر کے کمزور ہو چکے ہیں, جب کمزور ہو چکے ہیں, جب خاک ہم کسی کے کام آئیں گے؟ اس لیے دوستو, یہ جو خانقاہیں ہیں, یہ جو دینی حلقے ہیں, ان حلقوں کے اندر جو محنت ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے انسان کے باطن کو مضبوط کیا جاتا ہے. جب ہم کلمے کا ذکر کریں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ 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 اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب ہم قدم قدم پر یہ ذکر اذکار کریں گے, پڑھیں گے, تو ہمارے دل کے اندر اس بات کا احساس ہوگا مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. کوئی نقصان دینے والا ہمیں نقصان دے نہیں سکتا, کوئی نفع پہنچانے والا ہمیں نفع پہنچا نہیں سکتا. بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو کہیں گے, ارے یار سنا یہ تکلیف آپ کو, آپ نے ہمیں کیوں یاد نہیں کیا؟ ہم نے تو تمہیں یاد نہیں کیا, جب تمہیں پتہ چل گیا تو تمہیں تو یاد کرنا چاہیے تھا ہم کو. جی حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کو حریف رحمت فرمائے, اسی بچی کے اندر جو ہمارے پشت سے بہت پیارا ادارہ ہے جس سے ہم فارغ ہیں, صلاح دارین, اس میں شیخ العزیز تھے, 55 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے. بہت پیارے, بڑے نیک صالح بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ جامع مسجد سے اتر کر سیڑھیوں سے نیچے اترے تو کوئی شخص فورین سے آئے ہوئے تھے باہر ملک سے, تو انہوں نے مسافہ کیا, معانقہ کیا, ایک طرف سے لے جا کر کہا, حضرت میں امریکہ میں رہتا ہوں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, میں آپ کے گاؤں میں جو بڑا مدرسہ ہے, اس مدرسے کے اندر سب سے بڑی کتاب پڑھاتا ہوں, بخاری. حدیث پاک میں نے اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا, جب بندہ اللہ سے ہٹ کر اپنی ضرورت کسی بندے سے وابستہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر کے دروازے کھول دیتے ہیں, اگر کھل گئے تو نہ میں بند کر سکتا نہ آپ بند کر سکتے. سبحان اللہ, زندہ باد, کیا بات کہی کہ اگر فقر کے دروازے کھل گئے تو نہ میں بند کر سکتا نہ آپ بند کر سکتے, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کروں. بات کہہ بھی دی اور اصلاح بھی کر دی. آج کے دور میں بہت سے لوگ ملیں گے, امام صاحب کو کہیں, امام صاحب کوئی ضرورت ہو تو بتانا. امام صاحب تو ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ دینے والے ہیں, اب امام صاحب آپ سے کہیں گے تو الٹا معاملہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کا بھی نفس آپ کو کہے گا کہ نہیں کہ یار امام صاحب ویسے تو تفریح کرتے ہیں کہ اللہ دینے والے ہیں اور خود اتنے پریشان ہیں, ہمارے پاس بار بار آتے ہیں. کیوں ہم نے امام کو محتاج بنایا؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے اس زمانے میں کون سی چیز ہے جس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اسباب کے درجے میں؟ جب ہمیں پتہ ہے تو جو کچھ دینا ہے چپ چاپ دے دیں, حضرت قبول فرمائیے ہدیہ ہے آپ. جی آپ اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ پن آؤٹ کر کے وہ لائیں اور اپنی ضرورتوں کو, پرٹیکولر ضرورت کو ہمارے سامنے پیش کریں کہ یہ ضرورت مجھے آن پڑی, آپ نے کہا تھا, اس لیے ہمت کر کے آپ کے پاس آئے. اور جب ضرورت لے کے جاتے کہتے ہیں انشاءاللہ دعا کریں گے, تو کہ آپ اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں, اس لیے آپ نے کہا تھا کہ امام صاحب ہم سے کہنا کہ ہم دعا کریں گے؟ نہیں دوستو, ہم اپنے پیشواؤں کو, ہم اپنے ائمہ کو, ہم اپنے علماء اور صلحاء کو اپنا محتاج نہ بنائیں, ان کو اللہ کے کام میں لگے رہنے دیں, ان کی توجہ کو ڈائیورٹ نہ کریں. ہم سے کہنا ہم کر دیں گے, یہ کام تو کوئی مشکل نہیں, آپ فکر نہ کریں. تو آپ ویسے تو بے فکر کر رہے ہیں, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے, اور حال یہ ہے کہ جب ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کر نہیں رہے, تو کب کریں گے بھائی؟ کیوں کہا تھا, ہماری توجہ کو تم نے کیوں اپنی طرف متوجہ کیا؟ یہ پرسکون جو تالاب تھا, اللہ کی محبت میں مگن تھا, آج نے اس میں ڈھیلا ڈال کے کیوں ارتعاش پیدا کیا؟ کیوں ہماری توجہ کو ہلا کر رکھ دیا؟ ایک مرتبہ اس عاجز سے ایک شخص نے کہا, پہلے تو پوچھا کیا کام چل رہا ہے, ہم نے کہا فلاں کام چل رہا ہے, کیا خرچ ہے؟ میں نے کہا اتنا خرچ ہے, اللہ پاک نے پورا کیا, اللہ اپنے خزانوں سے وہی پورا کرے. کہنے نہیں, آپ بالکل فکر نہ کرو, ہم کر دیں گے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کام کرنے کا طریقہ سمجھایا, الحمدللہ. جب ہم نے نہیں کہا نہ ان سے امید رکھی, انہوں نے کہا تو اب یہ ہماری طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا اور اپنی ذات کے لیے بھی نہیں. تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا, اس لیے صرف میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. کہا آپ فکر نہ کریں, بس وہ دو دن کے بعد. تو ہم نے کسی کو پیچھے لگا دیا کہ بھائی دیکھو میرا فون کرنا مناسب نہیں, آپ ان کو یاد دینا. تین دن چار دن پانچ دن اس طرح کا کچھ ہوا, انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا, میں نے تو ان کو کئی مرتبہ ڈیٹیکٹ کرایا, وہ آج کل اب یوں کر رہے ہیں. میں نے کہا خبردار اب ہرگز فون مت کرنا. میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا دیکھو دوستی پکی, محبت اپنی پکی, لیکن خبردار کبھی بھول کے بھی یہ مت کہہ دینا کہ آپ کسی کا فکر نہ کریں, ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے, ہم بھی خدا رکھتے ہیں, آپ ہمیں آزما رہے ہیں. آپ نے ہماری پرسکون دل کو خامخواہ تشویش میں ڈال دیا, آپ نے پرسکون دل میں خامخواہ ہلچل مچا دی, آپ نے ہماری ذات حق کی طرف جو توجہ تھی اپنی طرف مبذول کر دی, اسباب کی طرف ہم پھیرا. اس لیے اللہ کے واسطے نہ ہمیں چھیڑیں نہ کسی اللہ والے سے اس طرح کا پنگا لیں, ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے وعدے کرنے والوں کو میرے ساتھ نہیں اور دوسروں کے کیسے کیسے نقصانات ہوئے. اس لیے بس اتنا بتاتا ہوں کہ ہرگز ہرگز نیت کرنے کے بعد کبھی مت پھرو, ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تماشا دکھا دیں گے. کبھی بھی نیت کر کے مت پھرو. سچی نیت کرنے کے بعد اب نفس بہت کوشش کرے گا آپ اس نیت پر کامیاب نہ ہو سکیں, بہت کوشش کرے گا, لیکن آپ اس پر پیر رکھے ہمت کر کے اس کو کر گزریں, اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے ایسا نوازے گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی. وقتی طور پہ تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ اتنا جا رہا ہے اتنا نکل رہا ہے, لیکن چونکہ اللہ کے لیے خرچ کیا تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے گی, اللہ غیبی خزانوں سے ایسا نوازے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. لیکن ہرگز ہرگز نفس و شیطان کے چکر میں آ کر کبھی بھی اپنی نیت سے مکر نہ جائیں, اپنی نیت سے پھر نہ جائیں, ورنہ دوستو ہم نے دنیا میں عبرت ناک انجام لوگوں کے دیکھے ہیں. کسی وقت موقع ہوگا تو کچھ سنائیں گے. میرے بھائیو, ہم دین اسلام کی قدر کریں. اللہ پاک نے مجھے رات کو بن مانگے ایمان عطا فرمایا. اسلام کے شعبوں کو سمجھیں, ان پر عمل کریں. کچھ زندگی گزر گئی, کچھ باقی ہے. میں تو آئینے میں چہرہ دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی ہے, جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی, جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی, اب جو بچی ہے تھوڑی سی بچی ہے. تھوڑی سی زندگی میں ہمیں تلافی بھی کرنی ہے, تلافی مفاد بھی کرنی ہے, حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے. کیسے ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ سے ہمیں کہنا چاہیے اللہ جی اس جس دھرتی پہ ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, یہاں ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں, یہاں ویسٹ کو بیسٹ بنانے کی مشینیں بن چکی ہیں. اس زمانے میں کوئی بھی کچرا نہیں ہے, جتنے بھی کچرے ہیں اس زمانے میں ہر کچرے میں سے کوئی نہ کوئی چیز بنائی جا رہی ہے, ہر ویسٹ میں سے کچھ نہ کچھ بیسٹ تیار کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے اللہ, جب آپ کی بنائی ہوئی مخلوق ویسٹ کو بیسٹ بنا رہی ہے, اللہ جی آپ تو خالق ہیں, آپ بھی ہمارے ویسٹ کو بیسٹ بنا دیجیے, آپ بھی ہماری زندگی کے بے ویسٹ لمحات کو بیسٹ بنا دیجیے, آپ بھی ہماری سیاحت کو حسنات سے تبدیل فرما دیجیے, آپ بھی ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے. اللہ جی آپ تو اس پر قادر ہیں نا, آپ تو اس پر قادر ہیں. میرے بھائیو, ہم دین کو سمجھیں, ہم دین کو سیکھیں, اپنی نسلوں کو سکھائیں, اور جس دنیا میں پیدا ہوئے, جس دھرتی پہ ہمیں 60-70-80 سال کی زندگی گزارنی ہے, تو اس کے جو معاملات ہیں اس کو بھی سمجھیں, قانون سمجھیں, جی ملک کے قانون سمجھیں, ملک کی سیاست کو سمجھیں, اس دھرتی پر رہنے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہے ان کو بھی سیکھیں, ان کو بھی سمجھیں, اللہ کا حکم سمجھ کے, تو وہ بھی دین بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اصول یہ ہے, جس آدمی کو جتنا ٹائم اسپان جہاں زیادہ کرنا ہے اسی اعتبار سے تیاری کرنی ہے. دنیا میں کچھ سالوں کے لیے گنتی کے سال گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اسی اعتبار سے یہاں کی تیاری کریں, اور جہاں ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے وہاں کی تیاری بھی اس شان کی کریں. اس لیے رمضان کے لمحات کو قیمتی بنائیں, دعاؤں میں خوب الہا و زاری کریں, اللہ کو راضی کریں, روٹھے رب کو منانے کی کوشش کریں. جی قرآن پاک کے ساتھ خصوصی شغف, خصوصی تعلق اس کے ساتھ قائم کریں, اور اللہ سے مانگیں اللہ زندگی میں جی حسین لمحات قرآن پاک کے ساتھ گزارنے والا ہمیں بنا دیجیے, یا اللہ لمبی لمبی تلاوت کرنے والا بنائیے, یا اللہ اس کی معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے والا بنائیے. میرے بھائیو, زندگی کے ایک ایک موقع پر, ایک ایک قدم پر, ایک ایک موڑ پر اللہ پاک نے ہمیں واضح روشن تعلیمات دی ہیں قرآن پاک کے ذریعے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں روشن تعلیمات دی ہیں, لیکن افسوس ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں. مومن کتنا ہی کتنا ہی گیا گزرا ہو, کتنا ہی کمزور ہو, لیکن مومن کا وجود پاک ہوتا ہے, وہ استنجا کرتا ہے, پاک ہوتا ہے. اور کافر و مشرک کتنا ہی چکنا چپڑا ہو, کتنا ہی صاف ستھرا ہو, لیکن پاجامہ ناپاک ہوتا ہے, وہ استنجا کے بھی نہیں ہوتا, نجس ہوتا ہے. تو عقائد کے اعتبار سے بھی نجس اور جسمانی اعتبار سے بھی نجس, یہ کتنی خوبی ہے ایمان کی, اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے. اسی پر غور کرے تو سر دھننے کو جی کرتا ہے کہ پیارے اللہ آپ نے ہمیں کتنا بہترین پاکیزگی کا ایک اصول سکھایا ہے کہ ہم جب بھی پیشاب کر کے اٹھتے ہیں کبھی بھی ہم کسی قیمت پر ناپاک نہیں اٹھتے, اور کچھ بھی نہ ہو تو ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں, ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, پانی دستیاب نہ ہو. تو مسلمان چاہے ظاہر میں میلا کچیلا ہو, کام کاج میں لگا ہوا ہو, لیکن باطنی اعتبار سے وہ پاک ہوتا ہے, باطنی اعتبار سے پاک ہوتا ہے. یہ خوبی کس نے سکھائی؟ ہمارے اسلام نے سکھائی. تو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. ایک ایک اسلام کے ایک ایک ذات سے ایک ایک اصول کو ہم پرکھیں, ہم نکالیں, اس کو سمجھیں, علماء صلحاء سے جی اس کی وضاحت کروائیں, اس کی تفسیر کرائیں, اس کی تفصیل کرائیں, اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں, پھر دیکھیں زندگی کا لطف آ جائے گا. تو دوستو, ہم جو یہ پھیکی پھیکی زندگی گزار رہے ہیں, ہم جو یہ پھیکی پھیکی زندگی گزار رہے ہیں, یہ کب تک؟ اور ہم اس پر راضی بھی ہیں. ایک تو زندگی پھیکی, اور پھر اوپر سے اس پھیکی زندگی پر راضی بھی ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے دوستو. غفلت سے نکلیں, ہوش میں آئیں. ہمارے موبائل فون میں وکیلوں کے نمبر ہوتے ہیں, پولیس کا نمبر ہوتا ہے جی, اور 108 تو ہمیں برسوں سے یاد ہے, 108 کہ آڑے وقت کا کام لگتا ہے جی. لیکن ہمارے موبائل میں کسی مفتی کا نمبر نہیں ہوتا, کسی عالم کا نمبر نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی کوئی ڈیل کرنے جائیں, جب بھی کوئی معاملہ کرنے جائیں, جب بھی ہم کوئی رسم کرنے جائیں, پہلے پوچھ لیں اس کا حکم کیا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے, میں نے گھر خریدا ہے ان اصطلاحات پر, ان ٹرم پر یہ جائز ہے, میں نے بزنس میں شراکت کی ہے ان ٹرم پر, ان اصولوں پر, ان ضابطوں پر, کیا یہ جائز ہے, میں یہ چیز خرید کر لے کر آیا ہوں, یہ خریدنا چاہتا ہوں, کیا یہ جائز ہے جی؟ نہیں پوچھتے دوست, بس جہاں جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے, جو چیز اچھی لگی لے لیے, لے لیں گے, کیسے لیں گے, جیسے چاہے لیں گے, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, حرام ہو حلال ہو, ہر چیز دوستو عجیب و غریب انداز سے ہماری گزر رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ذرا تبدیل کرنے کی ضرورت. تو رمضان مبارک کا پہلا روزہ اختتام کے قریب ہے, ہم اللہ سے دعا کر لیں کہ پیارے اللہ ہماری زندگی کو ایسا بنا دیجئے, جیسا کہ اس محفل میں کچھ اشارے کیے گئے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی پانچ اصول ہیں, پانچ ضابطے ہیں, ان پانچوں پانچ ضابطوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ایک ایک شق پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجیے. کریں گے ان شاء اللہ. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اے فقیر صرف تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے فقیر صرف تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسلک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے اللہ جی ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے اللہ جی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اتنے سارے بھیکاری آپ کے دربار میں اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اللہ ضعیف بیٹھے ہوئے ہیں جوان بیٹھے ہوئے ہیں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں معصوم بچے بیٹھے ہیں اے میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ جی آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم آپ سچے آپ کا کلام سچا آپ کے نبی سچے فرشتہ سچا اے میرے پیارے اللہ ہم سچے کا کلام اے اللہ سچے کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ جی قبول کر لیجیے قبول کر لیجیے اللہ جی ایک تمنا ہے بہت بھاری تمنا ہے بہت بڑی تمنا ہے اللہ پوری کر دیجیے اور وہ یہ کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے 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 اللہ جی معاف کر دیجیے پیارے رب معاف کر دیجیے سونے رب معاف کر دیجیے اچھے رب معاف کر دیجیے اچھے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ جی معاف کر دیجیے معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں اللہ جی راضی ہو جائے راضی ہو جائے راضی ہو جائے پیارے رب راضی ہو جائیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ آپ روٹ گئے ہیں زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں آپ روٹ گئے ہیں چیزوں کی مہنگائی بتا رہی ہے آپ روٹ گئے ہیں اللہ جی زمین کے نیچے پانی کی سطح کا گر جانا بتا رہا ہے آپ روٹ گئے ہیں اللہ حکمران کی سختی حکمرانوں کی سختی بتا رہی ہے آپ روٹ گئے ہیں اللہ ظالموں کا ظلم بتا رہا ہے آپ روٹ گئے ہیں اللہ جی پوری امت کی طرف سے آج ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اللہ جی امت کو معاف کر دیجیے اللہ امت کو معاف کر دیجیے اللہ امت کو معاف کر دیجیے اللہ امت سے راضی ہو جائے اللہ امت سے راضی ہو جائے اللہ امت سے راضی ہو جائے اللہ جی حرام باز سے حرام راز سے حرام رزق سے ہم حرام مال سے ہماری حفاظت فرما حرام روزی کو اس لقمے سے ہماری حفاظت فرما جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے سجدوں کا سرور چھن جاتا ہے پیارے اللہ مناجات کی توفیق چھن جاتی ہے اللہ جس سے بچا لیجئے اللہ جس سے بچا لیجئے میرے پیارے رب مہربانی کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, اللہ جی ولایت کا نور عطا فرما, دل کا سرور عطا فرما. اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے, نہ جانے کیسے کیسے ہم کے مارے بیٹھے ہیں کہ اللہ کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار ہیں, کسی کی بہن بھائی بیمار ہیں, کسی کے والدین بیمار ہیں. اللہ شفا دے دیجیے, اللہ شفا دے دیجیے. اللہ کچھ خود بیمار بیٹھے ہیں, اللہ شفا دے دیجیے. اللہ جوان جوان بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں, جوان جوان بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں, میرے پیارے رب میرے پیارے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا, میاں بیوی میں محبت پیدا نہ ہو سکی, کہ اللہ ان کے درمیان الفت پیدا فرما دیجیے, الفت پیدا فرما دیجیے. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزرا لیکن گود اولاد سے خالی ہے, اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اللہ کتنے ایسے ہیں جو حلال کاروبار کے اسباب و وسائل لے کر بیٹھے ہیں, جاب لے کر بیٹھے ہیں, شوق لے کر بیٹھے ہیں, دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں, باکڑے ڈال کے بیٹھے ہیں, ہاتھ لاری لگا کے بیٹھے ہیں. اللہ جی آمدنی میں برکت نہیں ہے, آمدنی نہیں ہو پا رہی, اللہ عافیت کے ساتھ ان کے حلال روزی میں برکت عطا فرما دیجیے. تھوڑے وقت میں زیادہ روزی عطا فرما دیجیے, جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ گھروں کے اندر ماں بہنیں ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوں گی, دور قریب دنیا میں بیٹھی ہوئی ماں بہنیں ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوں گی. اللہ جی ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہ کتنی بوڑھی ہیں, اللہ ان کے لڑکتے ہوئے ہونٹ آمین کہہ رہے ہوں گے, اللہ ان پہ ترس کھا لیجیے. اللہ ان بوڑھوں کے وجود پر ترس کھا لیجیے, ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پہ ترس کھا لیجیے. اللہ کتنے بیمار ہوں گے جو بستر مرض پر لیٹے ہوں گے اور وہ ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوں گے. اللہ جی ان کی آمین کی لاج رکھ لیجیے. اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے, اللہ بگڑی بنا دیجیے, اللہ بگڑی بنا دیجیے, اللہ بگڑی بنا دیجیے, اللہ بگڑی بنا دیجیے. اللہ میں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے پیارے رب, بس ایک نظر ڈال دیجیے پیارے رب, بس ایک نظر میرے پیارے رب, بس ایک نظر میرے پیارے رب, بس ایک نظر محبت کی ڈال دیجیے. ہمارا کام بن جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا, ہم آپ کے محبوب بن جائیں گے. میرے پیارے رب مہربانی کر دیجیے, میرے پیارے رب ترس کھا لیجیے, میرے پیارے رب ترس کھا لیجیے. کہ اللہ گناہ کر کر کے کمر ٹوٹ چکی ہے, اللہ گناہ کر کر کے کمر ٹوٹ چکی ہے. نوجوان بچوں نے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا. ہائے میرے پیارے رب, ہائے میرے پیارے رب, کمر توڑ بیٹھے. اللہ جی اللہ صحت دے دیجیے, اللہ صحت دے دیجیے, اللہ صحت دے دیجیے. اللہ انٹرنیٹ کے فتنوں سے بچا لیجیے, اللہ بچا لیجیے, اللہ جی بچا لیجیے. اللہ جی ہم نہیں بچ سکتے, آپ کے لیے بچانا آسان ہے. اللہ نفرت دل میں ڈال دیجیے, جس طرح سے آپ نے شراب کی نفرت دل میں ڈالی, یا اللہ جوئے کی نفرت دل میں ڈالی, پیارے اللہ جگار کی نفرت دل میں ڈالی, یا اللہ خنزیر کی نفرت دل میں ڈالی, حرام کی نفرت دل میں ڈالی. میرے پیارے اللہ کہ اللہ انٹرنیٹ کے جو فتنے ہیں ان کی نفرت بھی دل میں ڈال دیجیے. اللہ جی آپ بچا لیجیے. پہلے زمانے میں نوجوان بچے قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزارتے تھے, اب وہی وقت واٹس ایپ پہ گزار رہے ہیں, وہی وقت موبائل سرو کرنے میں گزار رہے ہیں. اے میرے پیارے اللہ ہم تو لٹ گئے, اللہ جی لٹ گئے. قرآن پاک ہمارے ہاتھوں سے چھن گیا, اللہ ہمارے ہاتھوں میں سیل فون آ گئے. قرآن پاک سے زیادہ سیل فون سے کھیل رہے ہیں, قرآن پاک سے زیادہ اس میں وقت لگا رہے ہیں. میرے پیارے اللہ پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, اب میسج کی تلاوت ہو رہی ہے, اب اخباروں کی تلاوت ہو رہی ہے. جس انہماس کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں پر غور کیا کرتے تھے, وہ انہماس اب اخباروں میں چلا گیا, اب سیاسی خبروں میں چلا گیا, اب نیوز میں چلا گیا. اللہ جی آپ بچا لیجیے, اللہ جی آپ بچا لیجیے. آپ کے لیے بچانا آسان ہے, ہمارے لیے بچنا مشکل ہے. اللہ جی آپ بچا لیجیے, مہربانی فرما دیجیے, آپ اس کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ دور قریب سے چل کر مہمان آئے ہوئے ہیں, اللہ شمال جنوب سے مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں, اللہ یہ آپ کی محبت میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے. اللہ جی آپ کے گھر میں آ کے پناہ مل گئی ہے. یا اللہ جس طرح سے آج آپ نے ہمیں اس اپنے گھر کی چھت کے نیچے جگہ دی, یا اللہ قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ بھی نصیب فرما دیجیے. اللہ جس طرح سے ہم کو یہاں مجتمع فرمایا, اللہ جی آپ ہمیں وہاں بھی جمع فرما دیجیے, یا اللہ وہاں بھی مہربانی فرما دیجیے. یا اللہ جس طرح سے اجتماعی طور پر اللہ یہاں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ وہاں بھی اجتماعی طور پر ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب کریم جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا, بن مانگی عطا فرما. میرے پیارے رب پچھلے سال بہت سے ہمارے دوست احباب اس دنیا میں تھے, اس دھرتی پر تھے, پہلے روزے کو وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے سجے تھے, اور وہ بھی دعائیں کر رہے تھے, وہ بھی محبتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے میں بیٹھے تھے. اللہ آج وہ آپ کی رحمت میں چلے گئے, آج ان کے معصوم بچے ان کو یاد کر رہے ہو, آج ان کی بیوہ ان کو یاد کر رہی ہو. اللہ ان کی یاد کا واسطہ, اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دی, اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دی, اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دی. اللہ امت میں نہ جانے کتنے یتیم بچے آج کے دن یہ اللہ دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں, افطار کے وقت دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے دوستوں کے ابا ان کے لیے وہ فروٹ لے کر آ رہے ہیں, بازار سے وہ تلی ہوئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں اور مہکتی ہوئی خوشبو وہ جا رہی ہیں, اور وہ بچے حسرت بھرے انداز میں دیکھتے رہتے ہیں. پھر امی کے پاس آتے ہیں, امی آپ اپنے سامنے کوئی کھجور لے کے بیٹھتی ہوتی ہے, اس کے پانی کا گلاس لے کے بیٹھتی ہے اور وہ دعا میں مصروف ہوتی ہے. بچہ آ کے کہتا ہے امی سب کے گھر میں افطاری کے لیے فروٹ جا رہے ہیں, امی ہمارے گھر میں کون لائے گا. ماں اپنی گود میں اس بچے کو سمیٹ لیتی ہے اور پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں شامل کر کے پھر دعا کرتی ہے, اللہ جی اللہ جی جو ہستی ہمارے گھر میں افطار کا انتظام کیا کرتی تھی اب وہ آپ کی رحمت میں پہنچ گئی ہے, اللہ اس بچے کو صبر سکون دے دیجیے, اللہ اس کو تسلی دے دیجیے. میرے پیارے رب اگر ہمارے دائیں بائیں گھروں میں آس پاس میں اس طرح کا کوئی منظر ہے یا اللہ امت کے امیروں کو الہام کر دیجئے تو پڑوسوں میں جا کر خبر لیں اور انتظام کریں. اللہ جی آپ کو یہ بات یقیناً پسند آتی ہوگی اور یہ انتظام یقیناً پسند آتا ہوگا, اللہ ایسا کرنے کی امت کو توفیق دے دیجئے. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما, مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.